بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فوج کا بیانیہ اس موضوع پر آپ سے ڈسکشن جاری تھی, اس سلسلے کی آج یہ دسویں نشست ہے. آغاز کرتے ہیں ہم سب گزشتہ نشست میں جو چوتھا نقطہ تھا کہ پوری کی پوری جو ہماری فوج کی اورینٹیشن ہے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر خود ملک کی تعمیر اور ملک کی جو قیام ہے اس کے اندر مذہب کا سرشتہ تلاش کر کے ایک نیریٹو بنایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر اب ہم نے اسلامی تشخص کا تحفظ کرنا ہے, اور پھر اس کے لیے مختلف جگہوں پہ پراکسی کے انداز میں جنگیں بھی لڑی گئیں. بڑا ہی خوبصورتی اور کمال تجزیہ آپ نے گزشتہ نشست میں کیا تھا, اور بڑی ہی کم وقت کے اندر ایک پوری کی پوری صورتحال کا آپ نے موازنہ کر کے بتایا. میں چاہتا ہوں چند اطلاقی پہلوؤں کو اور زیر بحث لاؤں. ایک پورا کا پورا استدلال ہم نے مذہبی لوگوں کی زبانی بھی سنا. جس وقت آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اخلاقیات کے ذریعے, سچائی کے ذریعے اگر آپ اللہ کے دین کی کوئی جنگ کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, تو وہ بھی علی اعلان ہوگا اور ساری چیزیں بالکل واضح ہوں گی. اور جو آپ نے کل بتایا تھا کہ حدیث میں بھی ہے کہ جتھوں کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. کہا جاتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرب خدا, یہ تو ایک جنگ جو ہے وہ تو ایک دھوکے کا نام ہے. آپ کو اس میں پراکسی کے انداز میں اگلے کو کیمو فلیج کر کے کرنا پڑتا ہے. تو ہم اگر علل اعلان یہ کام کرتے تو پھر ہم تو روس کے سامنے پسپا ہو جاتے. تو ہم نے تو پراکسی کو ایک دینی ہدایت کے طور پر اپنایا ہے, اسی لیے ہم جنگ جیتے بھی ہیں.
یہ روایت کے طور پر کیا ہے, اس سے قطع نظر دنیا بھر میں اس کو ایک مقولے کی حیثیت سے ہر زبان میں دکھایا جا سکتا ہے. عربی زبان میں بھی یہ تعبیر رہی ہوگی, ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی موقع پر اسے اختیار فرمایا ہو. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کا دشمن ہوتا ہے اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب لڑنا ہے, تو وہاں آپ کہاں سے حملہ کریں گے, پیچھے ہٹ کر کیا تاثر دیں گے, آگے بڑھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے, اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ دشمن کو ایک طرح سے دھوکے میں رکھتے ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آپ معاہدات توڑتے ہیں. دنیا جس مقام پر کھڑی ہے اور آپ اس کے ساتھ کوئی عہد کر چکے ہیں اس سے بے پرواہی برتتے ہیں, تو یہ اس کی انتہائی غلط تعبیر ہے. اس کو ایک لمحے کے لیے بھی ایک عام انسان بھی گوارا نہیں کر سکتا, کجا یہ کہ وہ دین یا وہ مذہب اس کو گوارا کرے جس نے ایمان کا یہ تقاضا بیان کیا ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ایمان والو, ہر حال میں سچائی کے گواہ بن کر رہو, اور اس اصرار کے ساتھ کہا ہے کہ یہ گواہی اگرچہ تمہیں اپنے خلاف دینی پڑے, اپنے اعزہ اقربا والدین کے خلاف دینی پڑے, اور پھر مزید کہا ہے کسی دشمن کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی غلط بات کرو, کوئی تقوی کے خلاف بات کرو, انصاف کے خلاف بات کرو. لا یجرمنکم شنان و قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا ہو اقرب للتقوی. ہر حال میں انصاف کی بات کی جائے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پورے دین کی بنیاد عدل و قسط پر رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم یہی ہے, ایفائے عقود یعنی وعدوں کو پورا کرنا, عہد کی پابندی کرنا. یہ ہمارے دین کے بنیادی احکام میں سے ہے. تو اس میں اتنی ہی بات ہے کہ آپ جنگ میں اترے ہیں, اب مارنا ہے کسی دوسرے آدمی کو, تو جنگ میں تو آپ یہ نہیں بتاتے کہ اب ہم دائیں طرف سے حملہ کرنے والے ہیں. بعض اوقات دائیں کا تاثر دے کر بائیں سے حملہ کیا جاتا ہے, بائیں کا تاثر دے کر دائیں سے حملہ کیا جاتا ہے. بعض اوقات افواج یہ تاثر دیتی ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں لیکن پیچھے سے حملہ آور ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے, تعبیر کیا گیا ہے, جس پر کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا. اس کے ہرگز وہ معنی نہیں ہے. اگر وہ معنی کسی نے لیے ہیں تو اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جس نے پھر اس خدا کو جنگی تدبیروں تک محدود نہیں رکھا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے قومی کیریکٹر کا سب سے بڑا وصف بنا دیا. یعنی ہم دنیا میں ایک جھوٹی قوم کے طور پر, دغا باز قوم کے طور پر جانے اور پہچانے جانے لگے ہیں. یہی ہوا ہے. یہ جو سارا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں ان کی حقیقت واضح کی, اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اثرات اس خطے پر کتنے غیر معمولی ہوئے. دنیا میں ہمارے معاملات کی دو ہی بڑی جہتیں ہیں، ایک سیاست اور ایک معیشت. ہمارے ملک کی سیاست پر اس کے جو اثرات ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ سیاست کو بتدریج پاکیزگی کی طرف بڑھنا تھا، وہ آلودہ تر ہو گئی. ایسے لوگ پیدا ہونا بند ہو گئے کہ جن کی طرف دیکھ کر آدمی کہے کہ ہاں یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو ہماری قیادت کرنی چاہیے. یہ قوم ایسی بانج نہیں تھی. قیام پاکستان سے پہلے جو قیادت مسلمانوں کی قیادت تھی، ان میں سے ایک ایک شخص اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے ایک مثالی شخصیت رکھتا تھا. لیکن پھر جو سیاست اس بیانیے کے مصنفین کے زیر اثر پیدا ہوئی، وہ وہی لوگ تھے کہ جو انہی سے الہام حاصل کرتے تھے، جو انہی کی آغوش میں پیدا ہوتے تھے، اور انہی کی بنائی ہوئی اسکیموں کے مطابق نہ صرف یہ کہ جس طرح یہ کرپشن کا شاہکار پیدا کرتے تھے وہ بھی کرپٹ تھے، جس طرح یہ جھوٹ بولتے تھے وہ بھی جھوٹ بولنے میں کمال پر پہنچے ہوئے تھے، جس طریقے سے یہ دھوکے دیتے تھے وہ بھی اسی طرح سے دھوکے دیتے تھے، جیسے یہ قانون شکن اور آئین شکن تھے وہ بھی اسی طرح کے لوگ بن کے رہ گئے. چنانچہ آپ جو اپنی سیاست میں اس محلال دیکھتے ہیں، جس وقت فوج کے بیانیے پر گفتگو کی جاتی ہے تو بالعموم لوگ پلٹ کر کہتے ہیں کہ سیاستدان پیدا ہی کہاں انہیں دیے گئے، اور سیاست کے نظم کو چلنے ہی کہاں دیا گیا ہے. سیاستدان پیدا ہوتے ہیں آزادانہ سیاسی عمل سے، جس میں آپ سیاسی طریقوں سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی جماعتیں بنتی ہیں، ان میں انتخابات ہوتے ہیں، نیچے سے مقامی حکومتیں بنتی ہیں، لوگ خدمات انجام دیتے ہیں، بار بار کے انتخابات میں لوگ ان کا محاسبہ کرتے ہیں، اور اس طرح سیاست کے سیاسی عمل کی تطہیر ہوتی رہتی. ہمارے ہاں یہ اتنا آلودہ ہو گیا کہ بالکل ایک متفن جوہر بن کے رہ گیا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری اسی بیانیے کے مصنفین پر عائد ہوتی. یعنی یہ بیانیہ ہے جس نے سیاست کو اتنا آلودہ کر دیا کہ یہاں سیاست سچائی کا، شہادت حق کا نام نہیں رہی، بلکہ وہ اسی طرح سے دھوکے اور فریب اور خدا کا نام بن کے رہ گئی ہے. معیشت پر اتنے برے اثرات ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں جو معیشت کی فطری بنیادیں تھیں، یعنی یہ کہ یہ ایک زرعی ملک تھا، یہاں پر زراعت کو بھی ترقی دی جاتی ہے اور زراعت کی بنیاد پر بڑی انڈسٹری بھی وجود میں آتی. یہ ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں دنیا کی قوموں کو راہداری چاہیے تھی. اس کو ہم اپنی معیشت کے استحکام کا ذریعہ بناتے اور ہو سکتا ہے قوم کی تقدیر بدل دیتے. ہمارے پاس 1200 بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانی تاریخ ہے، 5000 سال تک کی تاریخ کے شواہد ہمارے ہاں ہیں، تو ہم یہاں سیاحت کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن یہ سب کچھ کے بجائے ہمارا تمام تر انحصار دوسروں کے لیے خدمات انجام دے کر ان کا معاوضہ لینے والے کرائے کے فوجیوں کا سب بن کے رہ گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آج یعنی 70-75 سال کے بعد بھی ہماری معیشت کا حال یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کنارے پر کھڑے ہیں. یہ سب عطیہ ہے اس طرز عمل کا، یہی خدا ہے جس سے یہ نکلا ہے، یہی فریب ہے جس نے یہ سب کچھ جنم دیا ہے. اور ذرا اپنے ہمسائے میں دیکھیے وہاں کیا ہوا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں کہ ایک پوری ملت جس کو اقبال کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا دل ہے، یعنی افغانستان کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے، کبھی اس کو پڑھیے، پس جب باعث کرد اقوام شرقی میں دیکھیے کس کس زاویے سے انہوں نے اس ملت کو خراج تحسین پیش کیا ہے. ان لوگوں سے ہم نے یہ حق چھین لیا کہ وہ اپنے حکمران منتخب نہیں کر سکتے، اور اس 21ویں صدی میں منتخب نہیں کر سکتے، اور ان کو ایک ایسی حکومت کے حوالے کر دیا جو اس صدی میں استبدادی حکومت بن کے رہ گئی، اور استبداد بھی اس کا مذہبی استبداد، اور مذہبی استبداد میں بھی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب حکمران یہ طے کریں گے کسی نے پہننا کیا ہے اور کھانا کیا ہے، اور کسی نے تعلیم کیا پانی ہے، اور بچیوں نے کیا کرنا ہے، اور بچوں نے کیا کرنا ہے. یعنی لوگوں کے شخصی معاملات میں آخری درجے کی مداخلت. اور وہ لوگ جو ظاہر ہے کہ استبداد کی بنیاد پر حکومت قائم کریں، وہ یہی چیز اسلام کا پیغام بنا کے پیش کریں، تو وہاں بھی یہی ہوا. اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہاں اس وقت لوگوں کا کیا حال ہے، ان کو کس طرح کے معاشی مسائل درپیش ہیں، کیا صورتحال اس وقت بن کر رہ گئی ہے. وہاں پہ جو اچھے ذہین لوگ ہیں، دانشور ہیں، ان کو اپنا کیا مستقبل نظر آتا ہے. تو کسی قوم کے لیے جو چیزیں اس بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے لیے بے معنی ہو گئیں. اور کشمیر میں ہم نے جو کچھ کیا، اس کے نتیجے میں کشمیر کا مسئلہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یعنی یہ نتیجہ ہے اس بیانیے کے مصنفین کی ان تدابیر کا جن پر یہ فخر کا اظہار کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ سوائے خدا کے، یہ صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، سوائے فریب کے، ظاہر ہے کہ ایک بڑی قوت اگر یہ حلف اٹھاتی ہے کہ ہم آئین کی پابندی کریں گے اور پھر برملا آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے، کبھی اسے توڑ دیتی ہے، کبھی معطل کرتی ہے، کبھی پس پردہ رہ کر آئین شکنی کرتی ہے، تو اس سے قوم کو کیا پیغام ملے گا اور لوگوں کو کیا پیغام ملے گا؟ کیا فی الواقع اس قوم کے لوگوں سے آپ قانون کی پابندی کی توقع کر سکتے ہیں؟ وہاں اچھی لیڈرشپ پیدا ہونے کی توقع کر سکتے ہیں؟ وہاں کسی ایسی سیاست کی توقع کر سکتے ہیں کہ جس میں اور آپ بھی چاہیں کہ ہم کچھ حصہ لیں؟ کسی باوقار آدمی کے لیے سیاسی جدوجہد کے کوئی مواقع باقی رہتے ہیں؟ تو ہر طرف خدا، ہر طرف فریب، ہر طرف جھوٹ، ہر طرف دغا بازی، یہاں تک کہ دنیا کی قومیں بھی یہ کہہ کے اپنی جان آپ سے چھڑانے پہ آمادہ ہو جائیں کہ یہ لوگ تو صرف جھوٹ بولتے اور دغا دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور دنیا یہ نظارہ دیکھے کہ ساری دنیا مل کے جس شخص کو ڈھونڈ رہی ہو وہ عین اپنی آپ کی ناک کے نیچے سے برآمد ہو جائے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔
اچھا، بہت ہی آپ نے یہ اہم بات فرمائی کہ جس کو ایک پورا تصور اور موٹو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے نتائج، اس کے اثرات اور اس کے ثمرات کیسے اس قوم نے بھگتے ہیں اور مزید آگے بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ ایک اور نقطہ میں چاہتا ہوں، اسی چوتھے نقطے میں جہاں پر پورے اسلام کی اورینٹیشن کی بات کی جاتی ہے، ہم میں سے ہر شخص جو واقف ہے، جن کی رشتہ داریاں ہیں، جو فوج کا لٹریچر پڑھتے ہیں، ان کی ٹریننگ سے لوگ آتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، بھارت کے بارے میں ایک تو تصور یہ تھا کہ ازلی اپنی دشمن ہے، اس کا تو آپ نے تاروپوت ایک طریقے سے بکھیر کے رکھ دیا خود تاریخی پس منظر میں، لیکن کچھ دینی استدلالات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ خود انہی اکیڈمیز کے اندر علماء آتے ہیں، ایسے موٹیویشنل اسکالر آتے ہیں جو دینی لٹریچر میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، آپ کے آثار اور صحابہ کی روایات میں سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم بنے ہیں یہ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے طور پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دیا، اس کو ہاتھ لگایا تو عذاب آ جائے گا، اور بنے ایک بڑے مقصد کے لیے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جب پھر عالمی جنگیں ہوں گی اور اس کے بعد یہود کا غلبہ ہوگا تو یہاں پر ایک غزوہ ہند ہونا ہے، اور اس کی بشارت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ ہم ہی تو کریں گے۔ تو ہمارے فوجیوں کو موٹیویٹ کر کے یہ نعرہ لگوایا جاتا ہے کہ بھائی ہو آر یو، وی آر بت شکر۔ یہ غزوہ ہند کیا چیز ہے؟
یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کی روایات وائزوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ ان کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات اگر بیان کرنی ہو تو آخری درجے میں اس کو متحقق ہونا چاہیے۔ یہ کوئی متحقق روایت بھی نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی تو یہ غزوہ ہو چکا۔ یعنی دنیا کی تاریخ اس بات سے واقف ہے کہ یہاں مسلمان بنو امیہ کے زمانے میں آئے، انہوں نے آ کے اس علاقے کو فتح کر لیا، اسی کے نتیجے میں یہاں ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، اور اسی کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد یہاں مسلمانوں کی ہے۔ یہ ملک بھی اگر کہا جا سکتا ہے تو اسی کے نتیجے میں بنا ہے۔ تو وہ ہو گیا غزوہ، کس غزوے کو ہونا ہے اور کہاں ہونا ہے، یہ بےمانی باتیں ہیں جو عام طور پر کہی جاتی ہیں، نہ اس کے پیچھے علم ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے۔
آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ چوتھا نقطہ غامدی صاحب سے زیر بحث آیا فوج کے بیانی کے اندر، ہم سب جو پانچواں نقطہ ہے، اور سب سے میں کہوں گا کہ ان تمام نکات میں ایسا نقطہ ہے کہ جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو کچھ براہ راست بھی مشاہدہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ نقطہ کیا ہے فوج کے بیانی میں، پانچواں میں پڑھ دیتا ہوں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کے وسائل محدود ہیں یا تعلیم کی کمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے جس میں مغربی جمہوریت اپنے مکمل ویژن کے ساتھ قابل قبول نہیں، چنانچہ جمہوریت کی خالص شکلوں کو یہاں اپلائی کرنا نہ صرف ہے کہ ممکن نہیں بلکہ عوام کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس اصول کی روشنی میں آئین کے اندر صادق و امین کی شرط ڈالنا، اسی طرح سے ملک کی وفاداری کے ثبوت کے حلف نامے بنوانا، بی اے کی شرط ڈالنا، اور فلٹریشن کے مختلف پروسیسز سے گزار کے یہاں پر ایک جمہوریت کا نیا شاکلہ بنانا، اور وہ شاکلہ جس میں جو لوگ اس جمہوریت میں کھڑے ہیں وہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کی مقرر کردہ پالیسی پر چڑھیں، غرض یہ کہ جمہوریت کو نظریاتی طور پر عسکری اداروں کی رہنمائی میں چلایا جانا چاہیے، اس کے بغیر ہمارے ملک میں جمہوریت مفید نہیں۔ خان صاحب، آپ جانتے ہیں ایوب خان صاحب کے دور سے یہ کام شروع ہوا، جہاں پر الیکٹرول کالج بنا کے وہ بی ٹی ممبرز کا کام شروع ہوا، پھر کرتے کرتے ایک زمانہ آیا صدارتی نظام کی بات کی گئی، پھر چین کے ماڈل کی بات کی گئی، الیکشن کمیشن کے اندر ایک کینڈیڈیٹ دعائے قنوت سنائے گا، وہاں سے لے کر 58(2)(b) تک ہر ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ قانون کے اندر یہ فلٹرز ڈالے گئے کہ جو لوگ آئیں ان کو ان سے گزر کے ہم نے لانا ہے، ورنہ ہمارے ملک میں جمہوریت جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہتی۔ یہ سارا کا سارا عمل یہ کیا ہے؟
یہ ایک تماشا ہے جو ہم نے اس دنیا میں لگا رکھا ہے۔ ہمارا نظام کیا ہونا چاہیے؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ ملک کسی فوج نے فتح کر کے ہمیں نہیں دیا. جیسے ایک صورت پیش آ گئی تھی خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا تو ترکی فوج نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے غیر معمولی اقدام کیا. اور بھی بعض جگہوں پر فوج نے بعض اقدامات کیے ہیں, اس سے ایک استحقاق وہ پیدا کر لیتے ہیں اگرچہ اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے, لیکن یہاں تو اس طرح ہی کوئی چیز ہوئی نہیں. سیاسی عمل کے نتیجے میں یہ ملک بنا. بڑے سیاستدان تھے جنہوں نے میز پر بیٹھ کر یہ نقشہ بنایا اور باہمی مذاکرات سے طے کیا کہ اس طرح بر صغیر کی تقسیم ہو جائے گی, اس میں یہ ملک بن جائے گا. اب اس کے بعد اس کا نظام کیا ہونا ہے, یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ مغربی جمہوریتی کو لائیں گے تو اسی کے نتیجے میں خیر و برکت ہوگی. آپ جو نظام بھی لانا چاہتے ہیں اس کو زیر بحث لائیے, اس پر گفتگو کیجیے, اس پر لوگ, دانشور, علماء, اور اگر مثال کے طور پر فوج کے اندر خدمات انجام دینے والے لوگ بھی کوئی رائے رکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی بات کہیں, وہ نظام بن جائے گا. ہم اس مرحلے سے گزر چکے ہیں. یعنی جب پاکستان میں 1956 کا آئین بنایا گیا تو انہی سب مراحل سے گزر کر بنایا گیا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ آئین بنانے کے لیے دستور ساز اسمبلی بنائی گئی تھی, یعنی پوری قوم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا اور اس وقت وہ حقیقی سیاستدان موجود تھے. یعنی ان کی نرسری میں پیدا ہونے والے سیاستدان نہیں تھے, حقیقی سیاستدان موجود تھے. انہوں نے مل کر ایک قرارداد مقاصد منظور کی. مجھے آپ کو اس کی کسی شک سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ قومی اتفاق رائے تھا. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے, یعنی کسی عام ایوان نے یہ نہیں بنایا, دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور پھر اس اسمبلی نے 1956 کا آئین بنایا. تو اس وقت یہ طے ہو گیا کہ ہمارا راستہ کیا ہے. اسی آئین کو سامنے رکھ کر پھر ہم نے 73 کا آئین بنایا ہے, اور اس کو بھی انہی مراحل سے گزر کر بنایا ہے. اس موقع کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو پورے ملک کی قیادت اس میں شامل ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا کارنامہ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے سب کو متفق کیا, سب کو متحد کیا, اور پھر اس آئین کی دستاویز پر پورے ملک کے نمائندوں نے اپنے دستخط کیے. تو یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں. یعنی یہ کیا داستان ہمیں سنائی جاتی ہے, ہم بے آئین بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں لوگ جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی آدمی دوسرا کو نقطہ نظر پیش کر رہا ہے. ان سب مراحل سے یہ قوم گزر کر اپنا آئین بنا چکی, اس آئین پر حلف اٹھا چکی, یہ خود اس کا حلف اٹھانے کے لیے پابند ہے, پورا ملک اس کا پابند ہے. وہ ایک قومی میثاق اور ایک مقدس دستاویز ہے. اس کے بعد یہ کیا تقریر ہے جو کی جا رہی ہے؟ یعنی یہ تقریر تو آخری درجے کی غداری ہے, بغاوت ہے, ہائی ٹریزن ہے. یہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ آئین موجود ہے. اگر یہ قوم یا اس قوم کی قیادت کبھی یہ محسوس کرے گی کہ اسے اس آئین میں دیے گئے خطوط سے ہٹ کر کوئی قاعدہ بنانا ہے تو دو ہی صورتیں ہوں گی. اگر جزوی معاملہ ہے تو ترمیم ہو جائے گی, اور اس ترمیم کا طریقہ خود آئین میں بیان کر دیا گیا ہے. اگر کوئی غیر معمولی معاملہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم پورے نظام ہی کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں, ہم پارلیمانی کی جگہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں, ہم کوئی چین کی طرح کی آمریت قائم کرنا چاہتے ہیں, تو فرض کر لیجئے کہ کسی قوم کی قیادت میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے تو دوبارہ دستور ساز عملی کے انتخابات ہو جائیں گے, اور اسی طریقے سے دوبارہ یہ ساری قوم یہ فیصلہ کر لے گی. سوال یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک محکمہ ہے جس کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں, اس کو ہم نے بندوق ہاتھ میں پکڑا دی ہے, تو وہ ہمارے سینے پر رکھ کر یہ کہتا ہے کہ جو نظام میں بتاؤں گا اس کے مطابق تم اس ملک کو چلاؤ گے. یہ کیا چیز ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کی مذمت کے لیے. میں پھر بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہم قومی اتفاق رائے سے وہ میثاک کر چکے ہیں, اس کو طے کر چکے ہیں. جب قومی سطح پر ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت ہوگی ہم کر لیں گے. اس وقت یہ طے ہے کہ یہاں ایک پارلیمانی نظام کے مطابق انتخابات ہوں گے. ان انتخابات کی روح سے قوم جس پر اعتماد کرے گی وہی لوگ یہاں حکومت سنبھالیں گے. اس آئین پر مجھے بھی بہت سے اعتراضات ہیں. اس میں جو صدارت کا منصب ہے جس طریقے سے اس کو وجود پذیر کیا گیا, میں اس کو بالکل خلاف فطرت سمجھتا ہوں, میں بھی اس پہ اعتراضات رکھتا ہوں. لیکن کیا میرا یہ حق ہے کہ میرے پاس بندوق ہو تو میں اس کو زبردستی نافذ کرنے کی صحیح کروں, یا ایسی سازشیں کروں جس کے نتیجے میں یہ آئین نہ چل سکے, اس کے مطابق حکومتیں نہ بن سکیں. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی بات دلائل کے ساتھ کہوں, لوگوں کو اس کا قائل کروں, یہاں تک کہ قوم میں ایک اتفاق رائے کی صورت پیدا ہو جائے. اس کے بعد جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے, جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے, جب یہ قوم اس ملک کو بنانے والی ہے, جب سیاسی قیادت نے اس کو وجود بخشا ہے, تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کا انتخاب کریں گے, اور انتخاب کر کے چاہیں گے تو اصولی تبدیلیاں کر لیں گے, اور چاہیں گے تو ترامیم کے ذریعے سے کسی چیز کو بہتر کر لیں گے. اس طرح کی کسی تقریر کی نہ یہاں کوئی گنجائش ہے, نہ کسی کو کرنے کا حق ہونا چاہیے, نہ اس کو کسی سلیم و طبع انسان کو سننا چاہیے. یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کی چیزیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں.
سر بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی کہ جو بھی نظام ہے اس میں اگر کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے, یہ کوئی خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے, انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے. 10 اصلاحات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ اصلاحات قوم کرے گی, قوم کی اجتماعی بصیرت کرے گی, قوم کے منتخب نمائندے کریں گے. چور دروازوں سے آنے والے اپنے کسی ویژن کے تحت ملک کے نظام کو نہیں تبدیل کر سکتے. پانچواں نقطہ زیر بحث ہے. چھٹا نقطہ قائم صاحب سے پوچھیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست دان کریں گے, ان کے حوالے ہم کر دیں, یہ تو کرپٹ ہیں, ان کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا, لکھنا بھی نہیں آتا, یہ تو عوام کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنے مال و دولت کو بنانے کے لیے آتے ہیں. لہٰذا سیاست دان بھی ہم نے دیکھا کہ فوج کے بیانیے کے چھٹے نقطے کے تحت پیدا کیے گئے باقاعدہ, اور ان کے حوالے ملک کا اقتدار کیا گیا. یہ پوری کی پوری جو نرسری سیاستدانوں کی لگائی گئی فوج کے بیانیے پہ گفتگو جاری ہے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہم سب اب تک آپ کے بہت شکریہ.